الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، یہ سورہ احقاف ہے، یہ اس وقت نازل ہوئی جب جنات کی ایک جماعت حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے قرآن مجید سنا تھا. جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے تو نخلا کے مقام پر فجر کی نماز میں آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو وہاں فرشتے آئے اور انہوں نے آپ سے اللہ کا کلام سنا، بڑے متاثر ہو گئے، ایمان لے آئے، اپنی قوم کو جا کر اسلام کی دعوت دی. اس میں اس کا بھی تذکرہ ہے. پھر ساتھ ساتھ اس میں اس بات کی تلقین ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، انہوں نے جو اولاد کی خاطر مشقتیں اٹھائی ہیں اس کا تذکرہ. پھر قوم عاد کا بھی تذکرہ ہے. تو یہ مختلف چیزیں اس صورت میں پیش کی گئی ہیں. سب سے پہلے حامیم، تنزیل کتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری جا رہی ہے، جو بڑا صاحب اقتدار، بڑا صاحب حکمت ہے. پھر توحید کے دلائل، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى. پھر فرمایا کہ جنہیں تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا، بتاؤ انہوں نے دنیا میں کیا پیدا کیا ہے؟ آیا ان کی دنیا میں تخلیق میں کوئی شرکت ہے؟ کیا تمہارے پاس اس سلسلے کی کوئی کتاب موجود ہے، کوئی دلائل موجود ہیں؟ لے کے آؤ. اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا غیر کو پکارتے ہیں، جو ان کی فریاد بھی نہیں سنتے اور ان کی پکار سے بھی غافل ہیں. اور جس دن اللہ ان سب کو اکٹھا کرے گا تو ان کے یہ معبود نے باطلہ خود عبادت کرنے والوں کے دشمن بن جائیں گے اور انکار کریں گے کہ انہوں نے تو ہماری عبادت کی نہیں، ہم نے ان کو کہا ہی نہیں. پھر رسالت کا تذکرہ ہے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، کہ جب اللہ کے نبی نے رسالت کے لیے دلائل دیے تو کہنے لگا یہ تو کھلا ہوا جادوگر ہے. اور کہا کرتے تھے کہ اس نے قرآن اپنی طرف سے بنا لیا ہے. تو اللہ کے نبی سے کہا گیا، نے کہہ دو اگر میں نے بنا لیا تو پھر اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا؟ اور سچ یہ ہے کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ کے کافی ہے، وہ الغفور الرحیم، جو بڑا بخشنے والا مہربان ہے. قل ما كنت بدعا من الرسل، کہو میں پیغمبروں میں کوئی انوکھا پیغمبر نہیں ہوں، مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور نہ یہ معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا. یعنی میرا سلسلہ نبوت بہت پرانا ہے، پہلے بھی انبیاء کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، میں ان میں آخری ہوں، کوئی نیا نہیں ہوں، کوئی نئی چیز نہیں لایا. اور پھر اللہ نے فرمایا، اہل کفر کی غلط نظریات کی تردید ہے. کافر کہا کرتے تھے ایمان والوں سے، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، کہ ایمان لانا اگر کوئی اچھی بات ہوتی تو یہ لوگ اس بارے میں ہم سے سبقت نہ لے جا سکتے. اگر ایمان لانا کوئی عقل کی بات ہوتی، عقل کی بات ہوتی، سمجھ کی بات ہوتی، کامیابی کی بات ہوتی، تو یہ گرے پڑے لوگ ہم سے آگے نہ بڑھتے، ہم پہلے ایمان قبول کر لیتے. فَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، اور جب ان کافروں نے اس سے خود ہدایت حاصل نہیں کی تو وہ یہی کہیں گے کہ یہ وہی پرانے زمانے کا جھوٹ ہے. ہدایت کے بارے میں کہا کرتے پرانے زمانے کی باتیں جھوٹ ہیں. اس سے پہلے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے. یہ قرآن وہ کتاب ہے جو عربی زبان میں ہوتی ہے، اس کو سچا بتا رہی ہے تاکہ ان ظالموں کو خبردار کرے اور نیک کام کرنے والوں کی خوشخبری بن جائے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا, یقینا جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر وہ اس پہ ثابت قدم رہے, ان پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. جو دنیا میں ایمان لے آئے اور پھر اس پر پہاڑ اور چٹان کی طرح جم گئے, پھر ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا, یہ جنت والے ہیں اور ان کو ان کے کیا گا خوب بہترین بدلہ ملے گا. وصین الانسان, ہم نے انسان کو اپنے والدین سے اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے, اور اس کی ماں نے بڑی مشقت سے اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا, بڑی مشقت سے اس کو جنا, اور اس کو اٹھائے رکھنے اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہوتی ہے. کچھ عرصے تو ماں نے اسے 9 مہینے تک اٹھائے رکھا پیٹ میں, پھر اسے دودھ پلایا. تقریباً 30 مہینے کا یہ پورا عرصہ ہوتا ہے, تو کن مشقتوں کے ساتھ اس کی ماں اس کی پیدائش کے سلسلے میں گزری ہے اور کس طریقے سے اس نے تکلیف اٹھائی ہے. خاص طور پہ جب وہ دنیا میں بچہ آتا ہے تو ماں زندگی اور موت کے کشمکش میں ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کی خدمت میں ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا کہ دیکھو, میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ طواف کرایا ہے, اور یہ گرمی بھی مکہ کی ہے اور زمین بھی تانبے کی طرح گرم ہے, اور بیت اللہ کے اطراف میں سنگریزے بھی ہیں جس نے میرے پاؤں کو بھی چھننی کر دیا ہے, یہ بتاؤ کہ کیا میں نے اپنی ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ فرمایا, ساری زندگی بھی خدمت کرتا رہے, جب تیری اماں نے تجھے جنا تھا اور جو تکلیف اٹھائی تھی اس ایک تکلیف کا بدلہ یہ ساری زندگی کی تیری خدمت نہیں ہو سکتی. لیکن گرم خون بھی عجیب چیز ہے, ہڈیوں کا گودا جب جمع ہو جائے ہاں اور اعصاب اور جوارح میں طاقت آ جائے تو یہ انسان بچارہ جوان بھول جاتا ہے کہ میرا ابا اماں بھی ہیں, جب میں ناتواں تھا کمزور تھا اور میں بار بار بسترے پہ گندگی کر دیا کرتا تھا, اور میری ماں رات کی ٹھنڈی راتوں میں صاف بھی کرتی تھی سینے سے بھی لگایا کرتی تھی, گود میں بھی لے لیا کرتی تھی سینے سے بھی چمٹا لیا کرتی تھی. ہاں بھول جاتا ہے, بھول جاتا ہے. ہاں اسی کا تذکرہ فرمایا, حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ, یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری توانائی کو پہنچ گیا اور 40 سال کی عمر تک پہنچا تو وہ کہتا, یا رب مجھے تو توفیق دیجئے کہ میں آپ کی اس نعمت کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے اور میرے باپ کو عطا فرمائی, اور نیک عمل کروں جن سے آپ راضی ہو جائیں. یہ فرما بردار بیٹے کے بول ہیں. اور میرے لیے میری اولاد کو بھی صلاحیت دے دیجئے, میں آپ کو حضور توبہ کرتا ہوں اور فرما برداروں میں شامل ہوتا ہوں. بعد نے فرمایا, اس سے اشارہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف, انہوں نے یہ دعا فرمائی تھی. فالذی قال اولئک الذین تقبلوا عنہم احسن ما عملوا, یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم ان کے بہترین اعمال قبول کریں گے اور ان کی خطاؤں سے درگزر کریں گے, جس کے نتیجے میں وہ جنت میں شامل ہوں گے ان سچے وعدے کے بدولت جو ان سے کیا جاتا تھا. اس کے مقابلے میں نافرمان اولاد کا تصویر ایک یہ ہے, اولئک الذین والذی قال لوالدیہ اف لکما, ایک وہ شخص ہے جس نے اپنے والدین سے کہا تف ہے تم پر, کیا تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو کہ مجھے زندہ کر کے قبر سے نکالا جائے گا, حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں. والدین اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور بیٹے سے کہتے ہیں, افسوس ہے تجھ پر, ایمان لیا, یقین جان اللہ کا وعدہ سچا ہے. وہ تو کہتا ہے, ان باتوں میں سے کوئی سے بات کوئی حقیقت نہیں, یہ ماد افسانے ہیں جو پچھلے لوگوں سے نقل ہوتے چلے آ رہے ہیں. یہ نافرمان اولاد اور ایمان سے محروم اولاد کی تصویر ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جنات اور انسانوں کے ان گروہوں سمیت جو ان سے پہلے گزرے ہیں عذاب کی بات طے ہو چکی ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں. ہر ایک گروہ اپنے اعمال کی وجہ سے مختلف درجے ہیں, اس لیے ہیں کہ تاکہ اللہ ان کو اعمال کا پورا پورا بدلہ دے اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. اور اس دن کی یاد رکھو جب ان کافروں کے آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم نے اپنے حصے کی اچھی چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں ختم کر ڈالی. اللہ کافروں کو دنیا میں کچھ فائدہ دے دیتا ہے, فرمایا بس تم نے اپنے حصے کا معاملہ یہیں پورا کر لیا, آخرت میں تمہارے لیے کوئی بدلہ نہیں. کافر لوگ دنیا میں کوئی اچھے کام بھی کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے اچھے کاموں کا بدلہ دنیا ہی کے اندر انہیں عیش و عشرت کی صورت میں دے دیتا ہے, اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں. لیکن آج تو مسلمان آخرت کے لحاظ سے ایسا آخرت کو فراموش کر بیٹھا ہے, یہ کہتا ہے مجھے بھی دنیا میں مل جائے آخرت میں دیکھی جائے گی, کہتا ہے مجھے بھی دنیا میں مل جائے آخرت میں دیکھی جائے گی. یہ وہ مسلمان ہے جو بالکل آخرت کی حقیقت سے ناآشنا ہے حقیقت. ورنہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو جب دنیا کی خوشحالی ان کی بڑھنے لگی تو وہ رونے لگے کہ اللہ میاں کیا ہماری ساری محنت کی مزدوری یہی مل جائے گی, آخرت میں ہم خالی ہاتھ رہیں گے. اللہ اکبر. وہ بھی عجیب لوگ تھے, جب ان کی فراوانی بڑی, خوشحالی بڑی, فتوحات بڑی تو کہنے لگے اللہ کیا ہماری ساری محنت کا بدلہ یہی مل جائے گا, آخرت میں ہم خالی ہاتھ ہوں گے. ہاں لیکن آج کے مسلمان کہتا ہے مرنے کے بعد دیکھی جائے گی, یہاں سب کچھ مل جائے. تو یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آدمی آخرت کی حقیقت سے ناآشنا ہوتا ہے. وَذْكُرْ أَخَا عَادَ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ, اور قوم عاد کے بھائی ہود علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کرو جب انہوں نے اپنی قوم کو خم دار ٹھیلوں کی سرزمین میں خبردار کیا تھا, اور ایسے خبردار کرنے والے ان سے پہلے بھی گزر چکے ہیں اور ان کے بعد بھی, کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو, مجھے تم پر ایک زبردست دن کے عذاب کا اندیشہ ہے. انہوں نے کہا کہ تو ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمارے خداؤں سے ہمیں برگشتہ کرو, اچھا اگر تم سچے ہو تو لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس کے تم دھمکی دے رہے ہو. انہوں نے فرمایا ٹھیک ٹھیک, علم تو اللہ کے پاس ہے وہ عذاب کب آئے گا, مجھے پیغام دے کر بھیجا گیا کہ میں تمہیں وہی پیغام پہنچا رہا ہوں, البتہ یہ ضرور دیکھ رہا ہوں کہ تم ایسے لوگ ہو جو نادانی کی باتیں کر رہے ہو. پھر ہوا یہ کہ جب انہوں نے اس عذاب کو ایک بادل کی شکل میں اتارا آتا دیکھا جو ان کے وادیوں کا رخ کر رہا تھا, انہوں نے کہا یہ بادل ہے جو ہم پہ برش برسائے گا, نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس نے تمہیں جلدی مچا رکھی تھی. بادل دیکھ کر سمجھے کہ بارش آ رہی ہے, اس کے اندر تو اللہ کا عذاب تھا, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر جب اپنے پروردگار کے حکم سے ہر چیز کو تیز نیس کر ڈالے گی, غرض ان کی حالت ہو گئی کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا, تو مجرموں کو یوں ہی پکڑتے. پھر قوم عاد کا تذکرہ ہے, ان کے پاس بھی بڑی قدرت اور بڑی طاقت تھی. اے عرب کے لوگوں, ہم نے ان لوگوں کو ان باتوں کی طاقت دی تھی جن کی طاقت تمہیں نہیں دی, وہ بڑے طاقتور تھے, اتنی تمہارے پاس نہیں ہے جتنی ان کے پاس تھی, لیکن ان کی ساری قوتیں صلاحیت انہیں کچھ کام نہ آئی, اور انہوں نے انہیں آ گھیر رہا اس عذاب نے جس کا یہ مذاق کیا کرتے تھے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ, ہم نے اور بستیوں کو بھی ہلاک کیا جو تمہارے ارد گرد واقع تھیں. اس سے مراد قوم سمود کی بستیاں, قوم لوط کی بستیاں, ان کو ہلاک کیا. پھر کیوں نہیں ان کی مدد کو آئے جب ان کی ہلاکت آئی جنہیں یہ پکارا کرتے تھے, بلکہ وہ سب ان سے غائب ہو گئے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ, جنات کی ایک جماعت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس وادی نخلا میں آئی اور اللہ کا کلام سننے لگی, اس کا تذکرہ ان آیات کے اندر ہے. اے پیغمبر یاد کرو جب ہم نے جنات میں سے ایک گروہ کو تمہاری طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں, چنانچہ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا خاموش ہو جاؤ بھائی خاموش, قرآن پڑھا جا رہا, جنات آپس میں ایک دوسرے کو خاموش کر رہے. پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ اپنی قوم کے پاس انہیں خبردار کرتے واپس پہنچے. کیسے عجیب جنات تھے, ایک ہی مرتبہ قرآن سننے سے دل کی دنیا ان کی بدل گئی, اور ہم تو سن کے بھی سن ہو گئے. ہاں ایک ہی مرتبہ قرآن سنا دل کی دنیا ایسی بدلی, ہاں کہ بجائے اس کے کہ نہ مانتے مانے بھی, اور ایسے مانے کہ سبحان اللہ اندر ایسی ایمان کی حرارت آئی کہ بیٹھنے نہیں دیا اس حرارت نے, اور چاہ کہ اپنے قوم کو بھی اس دولت سے کسی طریقے سے سرفراز کر دیں, چین نہیں آیا. ایسا ایمان آیا اور ایسی ایمانی حرارت ہے کہ چین نہیں آیا, قومز کو بھی یہ دولت دینے کے لیے بے چین ہو گئے کہ ہماری قوم بھی اس دولت سے بھرپور فائدہ اٹھائے اور دائی بن کے گئے. قوم سے کہنے لگے یا قومنا انا سمعنا کتابا, انہوں نے کہا اے ہماری قوم کے لوگوں یقین جانو ہم نے ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے, اپنے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے, حق بات اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے. اے ہماری قوم کے لوگوں اللہ کی دائی کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا, تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے دے گا. یہ دعوت چل رہی جنات کی, اور جو کوئی اللہ کی دائی کی بات نہ مانے وہ ساری زمین میں کہیں بھی جا کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا, اللہ کے سوا اس کو کسی قسم کے رکھوالے بھی نہیں ملیں گے. ایسے لوگ کھلی گمراہی مبتلا ہیں. کیا ان کو یہ سجھائی نہیں دیا کہ وہ اللہ جس نے سارے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا, ان کو پیدا کرنے سے ان کو ذرا بھی تھکن نہیں ہوئی, وہ یقین اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے, اور کیوں نہ ہو, وہ بے شک ہر چیز پہ پوری قدرت رکھنے والا ہے. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ, جس دن کافروں کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا اس دن ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ دوزخ سچ نہیں, وہ کہیں گے ہمارے رب کی قسم یہ واقعی سچ ہے. اللہ ارشاد فرمائے گا پھر چکھو مزہ عذاب کا اس کفر کے بدلے میں جو تم نے اختیار کر رکھا تھا. غرض اے پیغمبر اسی تم بھی اسی طرح صبر کی جاؤ جیسے اولی العزم پیغمبروں نے صبر کیا, اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو جس دن یہ لوگ وہ چیز دیکھ لیں گے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے. اس دن انہیں یوں محسوس ہوگا جیسے وہ دنیا میں ایک دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے. جب وہاں کا عذاب وہاں کی دہشت دیکھیں گے تو وہاں کفار کو احساس ہوگا کہ دنیا کی زندگی تو بڑی مختصر سی تھی, بلکہ صرف ایک ہی دن تھا. ہاں ایک ہی دن تھا دنیا کا. ہاں بھائی ایک دنیا ایک دن کو بنانے کے لیے خربوں سال کی زندگی اجاڑنا اس سے بڑی کیا حماقت ہوگی. ایک دن کو بنانے کے لیے خربوں سال کی زندگی اجاڑنا, کہتے ہیں میں بڑا مالدار ہوں, خاک تو مالدار, ایک دن کی مالداری کیا مالداری ہوتی, میں بڑا سرمایہ دار ہوں, میرے پاس تو وزارت بھی ہے اور عمارت بھی ہے اور میرے پاس تو فیکٹریاں بھی ہیں. کتنے دن کے لیے؟ ایک دن کے لیے. ہاں ایک دن کے لیے تو مالدار ہے. یہ کیا مالداری ہے بھائی؟ مالداری تو وہ ہے جو اس وطن میں مالدار بنے گا. ہاں یہ کیا مالدار ہے؟ یہ تو ایسا ہی ہے کسی کو کہوں میں ایک ارب روپے ذرا سنبھال کے رکھا میں شام کو لے لوں گا, وہ مالدار ہوگا. اس پہ تو بوجھ ہے میاں, شام کو واپس دینا ہے, وہ کیا مالدار ہے؟ تو آج یہ بونے بونے حکمران اور بونے بونے مالدار ایک دن پر بھی خوش ہوتا ہے کہ ہم بڑے مالدار ہو گئے. ہاں اور اسی پہ اتراتے ہیں, آدمی کپڑوں سے باہر آتا ہے, اپنے اختیارات کو غلط استعمال کرتے ہیں. ایک دن, ہاں حقیقت یہ ہے آخرت کے مقابلے میں ایک دن. ہاں تو یہ کون سی سمجھداری کی بات ہے اور دانش مندی ہے کہ اپنے بچے کا ایک دن بنانے کے لیے ایسے ماحول میں ڈال دو جس سے ان کے خربوں سال کی زندگی برباد ہو جائے. کوئی باپ ہے اس کے باپ کے پاس کوئی عقل ہے کہ ایک دن کی زندگی بنانے کے لیے اسے خربوں سال کی زندگی برباد کر رہے ہیں؟ یہ کون سا باپ ہے اپنی بیٹی کو ایسا جگہ رشتہ دے دیا, وہ حرام کما رہا ہے, سود کما رہا ہے. ہاں اس کا ذرا اچھا, اس کی زندگی ذرا اچھی ہو جائے کیونکہ اس کی آمدنی اچھی ہے. ارے تم اپنی بچی کو ایک دن بنانے کے لیے خربوں سال کی زندگی برباد کر رہے ہو, کتنی بڑی حماقت ہے, کتنی بڑی حماقت. اچھا یہ میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا میاں, قرآن کہہ رہا. فرمایا لم يلبثوا الا ساعة من النهار بلاغ فهل يهلك الا القوم الفاسقون, انہیں یوں محسوس ہوگا جیسے وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے, پورا دن بھی نہیں, دن کی بھی ایک گھڑی, پورا دن بھی نہیں. ہاں اور اس میں بڑا خوش ہو رہا ہے. ہاں اس ایک گھڑی کے لیے بولتا ہے میں کینیڈا چلا جاؤں, امریکہ چلا جاؤں. ارے ایک گھڑی تو کہیں بھی گزر جائے گی بھائی, سڑک پہ بھی گزر جائے گی, مٹی پہ بھی گزر جائے گی, روکی سوکھی بھی گزر جائے گی میاں, وہ تو ایک گزر جائے گی, وہ نہیں گزرے گی, وہ نہیں گزرے گی. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سورت مدنی زندگی کی ابتدائی دور میں بیشتر مفسرین کی رائے میں جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی. یہ وہ وقت تھا جب عرب کے کفار مدینہ منورہ کی ابھرتی ہوئی اسلامی حکومت کو کسی نہ کسی طرح زیر کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے اور اس پر حملے کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے، اس لیے اس صورت کی بنیادی طور پر جہاد قتال کے احکام بیان فرمائے گئے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے دین کا کلمہ بلند رکھنے کے لیے جہاد کرتے ہیں ان کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک بڑی تعداد ان منافقوں کی تھی جو زبان سے اسلام لے آئے تھے لیکن دل سے وہ کافر تھے۔ ایسے لوگوں کے سامنے جب جہاد اور لڑائی کی بات کی جاتی تو اپنی بزدلی اور دل کے کھوٹ کی وجہ سے لڑائی سے بچنے کے بہانے تلاش کرتے تھے۔ اس صورت میں ان کی مذمت کر کے ان کے برا انجام انہیں بتایا گیا۔ جنگ کے دوران جو قیدی گرفتار ہوں ان کے احکام بھی اس صورت میں بیان ہوئے۔ چونکہ اس صورت کی دوسری ہی آیت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک نام لیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ محمد ہے۔ چونکہ اس میں جہاد قتال کے احکام بیان فرمائے گئے ہیں، اس لیے اس صورت کو سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے، دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے، اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ کافروں کے جو لوگ کافر جو کوئی کام اچھا دنیا میں کرتے ہیں، غریبوں کی امداد، ان کا بدلہ انہیں اللہ دنیا میں دے دیتے ہیں، آخرت میں ان کے لیے کوئی ثواب نہیں، اس لیے کہ آخرت کے ثواب کے لیے ایمان شرط ہے، اس لیے آخرت کے لحاظ سے ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا، جو لوگ ایمان لیا انہوں نے نیک عمل کیے اور ہر اس بات کو دل سے مانا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی اور وہی حق ہے جو ان کے پروردگار سے آیا ہے، اللہ نے ان کی برائیوں کو معاف کر دیا اور ان کی حالت سنوار دی ہے۔ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ باطل کے پیچھے چلے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اس حق کے پیچھے چلے ہیں جو ان کے پروردگار کی طرف سے آیا ہے۔ اسی طرح اللہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ان کے حالات کیا کیا ہیں، اور جب ان لوگوں سے تمہارا مقابلہ ہو جنہوں نے کفر اختیار کر رکھا تو گردنیں مارو ان کی، یہاں تک کہ جب تم ان کی طاقت کلچو چل چکو تو مضبوطی سے گرفتار کر لو، پھر چاہے احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کر، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار پھینک کر ختم ہو جائے۔ جنگ بدر میں جب کفار کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اکثر مشورے سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا تھا، جیسے اس کا ذکر سورہ انفال میں آیا تھا۔ اللہ نے اسے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، جب تک کہ کافروں کی طاقت اچھی طرح کچلی نہ جاتی اس وقت تک قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنا صحیح فیصلہ نہیں تھا، کیونکہ ان حالات میں دشمنوں کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی طاقت کو اور مضبوط کیا جائے۔ سورہ انفال کی نہایتوں سے یہ نتیجہ نکلا تھا کہ شاید آئندہ جنگی قیدیوں کو چھوڑنا جائز نہ ہو، اس آیت میں وضاحت فرما دی کہ اب جنگی قیدیوں کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے اور ان سے فدیہ لے کر آزاد بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ابتدائی اسلام میں جب بدر کے قیدی گرفتار ہوئے وہاں اسلام کے لیے مصلحت اسی میں تھی کہ انہیں آزاد نہ کیا جائے اور انہیں قتل کر دیا جائے تاکہ ان کا خوب خون بہا جائے اور کافر کی طاقت اور کافر کے اوپر مسلمانوں کا روب بیٹھ جائے، تو وہاں یہ حکم تھا لیکن یہاں اس کی بھی اجازت دے دی۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، جب ان لوگوں سے تمہارا مقابلہ ہو جنہوں نے کفر اختیار کر رکھا ہے تو گردنیں مارو، یہاں تک کہ تم ان کی طاقت کچل چکو تو مضبوطی سے انہیں گرفتار کر لو، پھر چاہے احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کر، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار پھینک کر ختم ہو جائے۔ تمہیں تو یہی حکم ہے، اللہ چاہتا تو خود ان سے انتقام لے لیتا، لیکن تمہیں یہ حکم اس لیے دیا ہے کہ تاکہ تمہارے ایک دوسرے کے ذریعے امتحان لے لے۔ اللہ میاں، مسلمانوں کو کس آزمائش میں ڈال دیا ہے؟ میدان میں جانا پڑتا ہے، زخم لگتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بھی دندان شہید ہوتے ہیں، تو خود ہی کوئی دکھاتا مسجد میں بیٹھ کر دو رکعت پڑھتے کافر وہیں کا وہیں سارا مارا جاتا، ہاں تیری طاقت نہیں ہے کیا؟ ہم لمبا ایک وظیفہ کرتے اور کافر وہیں کے وہیں سارے مارے جاتے۔ اللہ میاں بتا رہا ہے کہ میدانوں کو تمہارے سامنے دشمن کے تمہیں دشمن کے سامنے، دشمن کو تمہارے سامنے اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ امتحان ہو جائے کہ میاں سارے ہمیشہ حلوے حلوے نہیں ہوتے، ہاں کبھی ان گھاٹیوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے، تلوار کے سائے تلی بھی جنت ملتی ہے، ہاں تو اس امتحان کے لیے کبھی کبھی تمہیں یہاں بلایا جاتا ہے، ہاں ورنہ اللہ میاں کہتا نبی سے بڑھ کر کون ہوگا، کس کی دعائیں ہوں گی؟ نبی مسجد نبی میں بیٹھ کے لمبی وظیفہ پڑھ لیتے، کافر وہیں مارا جاتا۔ لیکن فرمایا نہیں, میدان میں آنا پڑتا ہے, کبھی تمہیں بھی زخم لگتے ہیں, انہیں بھی لگتے ہیں, تمہارے آدمی شہید بھی ہوتے ہیں, کبھی تم انہیں مارتے ہو, اس سے امتحان ہوتا ہے, امتحان. اسی کا ذکر فرمایا, تمہیں یہ حکم ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کے خود انتقام لے لیتا, ہاں, لیکن اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تاکہ تمہارے ایک دوسرے کے ذریعے امتحان لے, اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوئے اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا, اور وہ انہیں منزل تک پہنچائے گا اور ان کی حالت سنوار دے گا. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم, اے ایمان والو, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارا قدم جما دے گا. تم اللہ کا خیال تو کرو, دیکھو پھر اللہ تمہارا کیسا خیال کرتا ہے. تم اللہ کے حکموں کی عزت تو کرو, پھر دیکھو اللہ تمہاری کیسی عزت کراتا ہے. تم اللہ کے دین کی مدد تو کرو, پھر دیکھو اللہ تمہاری کیسی نصرت کرتا ہے. ہاں, معاملہ ادھر کمی ہے, معاملہ اس طرف سے کمی ہے, ادھر سے کمی نہیں ہے. ہم اپنا معاملہ ٹھیک کر لیں, اللہ ہمارے ساتھ معاملہ ٹھیک کر دیں گے. فرمایا, ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم, یہ اس لیے کہ انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کی تھی, چنانچہ اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. بھلا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے گزرے ہیں, اللہ نے ان پہ تباہی ڈالی, کافروں کے لیے اسی جیسے انجام مقدر ہیں. یہ اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کا رکھوالا ہے جو ایمان لائے, کافروں کا کوئی رکھوالا نہیں, ان کا کوئی حمایتی نہیں, اور ایمان والے جنت میں داخل ہوں گے اور وہاں خوب فائدہ اٹھائیں گے. والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام, جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ یہاں مزے اڑا رہے ہیں, اس طرح کھا رہے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں. کافر ایسا کھاتا ہے جیسے چوپائے کھاتا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے, کافر ایسا کہتا ہے, کیا مطلب؟ ان کا زندگی کا مقصد ہی کھانا ہے, ان کی زندگی کا مقصد ہی کھانا ہے بس. کھاتا مسلمان بھی ہے, کافر بھی کھاتا ہے. مسلمان کھاتا ہے اللہ کا دین کام کا کام کرنے کے لیے کھاتا ہے, جسم میں توانائی آئے. کافر کا کھانا ہے مقصد ہی کھانا ہے, وہ کماتا ہی کھانے کے لیے, اور مسلمان کھاتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے. کتنا فرق ہے, کھاتا وہ بھی ہے یہ بھی ہے, لیکن وہ کماتا کھانے کے لیے, اور مسلمان کھاتا ہے اللہ کی اطاعت کے لیے, اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے, اللہ کے دین کا کام کرنے کے لیے اس لیے کھاتا ہے. لیکن مسلمان آج فیکٹری کماتا ہے کس لیے؟ کھانے کے لیے. کھاتا ہے کمانے کے لیے, بلکہ بیچ میں ایک اور چیز بھی آ گیا, نثار شہید پارک میں جا کے ہضم بھی کرتا ہے. ادھر کھایا, ادھر ہضم کیا, پھر کھایا, پھر اور اس سے کہنا کوئی زندگی کے مقصد کوئی نہیں, اور کوئی مقصد نہیں. ساری سوچ اس کی معدے کے گرد گھومتی ہے, اس معدے کے گرد گھومتی, شہوت کے گرد گھومتی, اس سے اوپر اس کی سوچ جاتی نہیں. کوئی زندگی کا مقصد بھی ہے میرا, میرا دنیا میں آنے کا مقصد بھی ہے. ہاں, کھایا ہضم کرو, پھر کھایا پھر ہضم کرو, بس یہی کام. فرمایا, والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوا لهم وکأی من قریہ, کتنی بستیاں بڑی طاقت والی تھی, کہاں ہے آج ان کا انجام, کہاں چلی گئی. پھر فرمایا, مثل الجنہ, جنت کے مزے ہیں بڑے بھائی, بڑے مزے. مثل الجنہ, فرمایا متقی لوگوں کے لیے اس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے, اس کا حال یہ کہ اس میں ایسے پانی کے نہریں ہیں جو خراب ہونے والا نہیں, اس میں گٹر کا پانی نہیں ملتا, صاف ستھرا پانی, سبحان اللہ. ہاں, ایسا شفاف کہ آدمی دیکھتے ہی چلا جائے, دیکھتے ہی چلا جائے, جنت کی نہریں ہوں گی, سبحان اللہ. اور فرمایا, ایسے دودھ کی نہریں جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا, ملاوٹ نہیں ہوگی. ہاں, ایسے دودھ کی نہریں اور ایسی شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے سراپا لذت ہوں گی, اور ایسی شہد کی نہریں جو نتھرا ہوا ہوگا, صاف ستھرا. اور ان جنتیوں کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے, اور ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت. کیا یہ لوگ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے؟ کتنا فرق ہے ایک جنت میں اور دوزخ میں, کہاں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہاں, دودھ کی اور شہد کی اور میٹھی پانی کی اور شراب کی نہریں ہوں گی. ہاں, اور اس جنتی کے ہاتھ میں ایک سونے کی چھڑی ہوگی چھوٹی سی, اور اس نہر میں مارے گا, اور مار کے اس کو خود لین بنا جائے گا, لین یعنی اس کو لین ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوگی, اس چھڑی سے خود بہت لین چلی جائے گی, کہاں؟ اس کے محل میں. اس کے اندر ڈالے گا, और उसको साथ ले जाएगा अपने, जहाँ मर्जी उस नहर को लेके जाना चाहे साथ साथ नहर भी चल पड़ेगी। सुबहानअल्लाह, क्या मज़े होंगे भाई, क्या मज़े होंगे। इसलिए तो अल्लाह ये कहता है फल यतना फसल मुतनाफिसुन, अरे मियाँ ये है मैदान, यहाँ है आगे बढ़ने की जगह, कौन किससे आगे बढ़ता है। युस्कौना मिन रहीकिन मख्तूम, ऐसी शानदार शराब से पिला जाएगा जिस पे मोहर लगी हुई होगी, मिजाज हो मिस्क, ऐसी शानदार। अच्छा फिर आदमी ज़रा मज़ा आता है, इसके पास गिलास है दोस्ती में, ओए यूँ गिलास मुझे दे दे, वो कहेगा मुझे, तो फरमाया जन्नत में जन्नतें भी आपस में ऐसे एक दूसरे झपट झपट के लेंगे ये मज़े लेने के लिए। हाँ सुबहानअल्लाह, मुत्तकीन फीहा अलल अराइक, तख्तों पर बैठे हों, हाँ तख्तों पर ऐसे जैसे स्टेडियम में होता ना ऊपर, कोई किसी के लिए आड़ नहीं बनता, रुकावट नहीं बनता, जन्नत में ऐसे तख्त लगे होंगे। ऐसा नहीं कि पीछे वाले आगे वाले को नहीं देख रहे, नहीं नहीं ऐसे तख्त लगे होंगे। हाँ सुबहानअल्लाह, सारा मंजर सब के लिए यकसा नज़र आए। मुत्तकीन फीहा अलल अराइक, तो ये जन्नत की नेमतें हैं। वमिनहुम मन यस्तमीउ इलैक हत्ता इज़ा खरजू मिन इंदिक क़ालू लिल्लज़ीना ऊतुल इल्म माज़ा, ए पैगंबर इनमें से कुछ लोग वो हैं जो तुम्हारी बातें कानों से सुनते हैं लेकिन जब तुम्हारे पास से निकल कर जाते हैं तो उन्हें इल्म अता हुआ है, उनसे पूछते हैं कि अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था। ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने मोहर लगा दी और जो अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे लगे। ये मुनाफिकीन का जिक्र है, जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मजलिस में बैठ कर ज़ाहिर तो ये कर रहे हैं कि आपकी बातें सुन रहे हैं लेकिन बाहर निकल कर दूसरों से पूछ रहे थे आपने क्या बात फरमाई थी, यानी मैंने तो सुना ही नहीं, आपने क्या कहा था पता नहीं, मैंने तो सुना ही नहीं। जिसका मतलब ये था कि हम मजलिस में बैठ कर तवज्जो से आपकी बात नहीं सुनी, शायद आपस में एक दूसरे को जताना भी मकसूद हो कि हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बातों को काबिल तवज्जो समझते ही नहीं, पता नहीं क्या कहा हो, इसलिए बार में बाहर जाकर इस किस्म की गुफ्तगू कर दो, भाई क्या कहा पता नहीं क्या कहा, यानी हमने उसकी बात को बिल्कुल अहमियत ही नहीं दी। फरमाया जिन लोगों ने हिदायत का रास्ता अख्तियार किया अल्लाह उन्हें हिदायत में और तरक्की दी है और उन्हें उनके हिस्से का तकवा अता फरमाया है। फ़ालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तग़फिर लिज़म्बिक, लिहाजा पैगम्बर यकीन जानो अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अपने कसूर में भी बख्श की दुआ मांगते रहा करो, मुसलमान मर्दों औरतों के बख्शिश की भी, अल्लाह सब की नकलो हरकत और तुम्हारे क़ियामगाह को खूब जानता है। जो लोग ईमान लाए हैं वो कहते हैं क्या ये अच्छा हुआ कोई नई सूरत नाजिल हो जाए। सहाबा इकराम को कुरान से इश्क था, सहाबा को कुरान से इश्क था, इसलिए उन्हें हमेशा ये इश्तियाक रहता था कोई नई सूरत नाजल हो, नई सूरत नाजल ताकि उसकी भी तिलावत शुरू की जाए। और खुसूसन जो हजरात को जहाद से जहाद के भी मुश्ताक थे, इन्हें इंतज़ार था किसी नई सूरत के जरिए इन्हें जहाद की इजाज़त मिले। मुनाफिक लोग भी इसको देखा देखी कभी इस ख्वाहिश का इजहार करते, हाँ भाई कोई नई सूरत आ जाए, कोई हमें भी जहाद का हुक्म मिल जाए। देखा देखी जो मुसलमान कहाँ करते थे मुखलिस, वो भी देखा देखी कभी कहते कोई सूरत आ जाए कोई नहीं, कोई जिहाद का हुक्म हमें भी मिल जाए। लेकिन जब जिहाद की आयतें आईं तो उनके सारे इश्तियाक के करीब खुल गई। अल्लाह फरमाते हैं ज़माने शौक ज़ाहिर करने हैं क्या फ़ायदा, जब वक्त आए और इस वक्त अगर अल्लाह के साथ किए हुए वादे को सच्चा कर दिखाए तो उनके हक़ में बेहतर होता। हाँ उसी का जिक्र फिर इन आयतों के अंदर है, वयकूलुल्लज़ीना आमनू लौला नुज़िलत सूरा, जो लोग ईमान लाए हैं वो कहते हैं क्या अच्छा कोई नई सूरत नाजिल हो जाए। फिर जब कोई जची तुली सूरत नाजिल हो जाए उसमें लड़ाई का जिक्र हो तो जिन लोगों के दिलों में रोग है यानी निफाक है तुम उन्हें देखोगे वो तुम्हारी तरफ इस तरह नज़र उठाई हुई हों जैसे किसी पर मौत की गशी तारी हो। जब जिहाद का हुक्म आता है तो ऐसा लगता है इन पर कोई मौत की गशी, इतने डर जाते हैं जैसे इन पर मौत तारी हो गई। बड़ी ख़राबी ऐसे लोगों के लिए, ताअत व क़ौल मारूफ, ये फर्मा बरदारी का इज़हार, अच्छी अच्छी बातें करते हैं लेकिन जब हुक्म पुकारा जाए उस वक्त अगर ये अल्लाह के साथ सच्चे निकलें तो इनके हक में अच्छा हो। فَلَوْ صَدَقَ اللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ فَلَعَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, फिर अगर तुमने जिहाद से मुँह मोड़ा तो तुमसे क्या तवक्कु रखी जाए, यही है कि तुम ज़मीन में फसाद मचाओ, अपने खूनी रिश्ते काट डालो, यानी तुम फसाद मचाओ صلہ رحمی نہ کرو اور قطع تعلق کرو. افلا یتدبرون القرآن, بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے, یا دلوں میں پردہ تالے پڑے ہوئے ہیں جو دلوں پر پڑا کرتے ہیں. حقیقت یہ کہ جو لوگ حق بات سے پیٹ پھیر کر مڑ گئے باوجود کہ ہدایت ان کے سامنے خوب واضح ہو چکی, انہیں شیطان نے پٹی پڑھائی ہے اور انہیں دور دراز کی امیدیں دلائی ہیں. یہ سب اس لیے ہوا کہ جو لوگ اللہ کے نازل کی ہوئی باتوں کو ناپسند کرتے ہیں. ان منافقوں نے ان سے یہ کہا ہے کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری بات مانیں گے اور اللہ کی خفیہ باتوں کو خوب جانتا ہے, پھر اس وقت ان کا کیا حال بنے گا جب فرشتے ان کی روح اس طرح قبض کریں گے کہ ان کے چہروں پر پیٹوں پر مارتے جائیں گے. جب منافقین کی روح قبض ہوگی تو فرشتے ان کے چہروں پر اور پشتوں پر ان کی پٹائی بھی ساتھ ساتھ کریں گے. یہ سب اس لیے کہ اس طریقے پہ چلے کہ اللہ کو ناراض کیا اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کو خود انہوں نے ناپسند کیا, اس لیے اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. اب حسب الذین, جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے, کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے چھپی ہوئی کینوں کو اللہ کبھی ظاہر نہیں کرے گا؟ ایسا نہیں, اللہ ان کے اس نفاق کو ظاہر کرے گا. اسی کا ذکر فرمایا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ, اور ہم ضرور تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ ہم دیکھ لیں تم میں سے کون ہے مجاہد اور ثابت قدم رہنے والے ہیں, تاکہ تمہارے حالات کی جانچ پڑتال کریں. یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور دوسروں کو اللہ سے روکا ہے, اللہ کے راستے سے روکا ہے, پیغمبر سے دشمنی ٹھانی ہے باوجود کہ ان کے سامنے ہدایت واضح ہو کر آ گئی تھی, وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. عن قریب اللہ ان کا سارا کیا دھرا غارت کر دے گا. اے ایمان والو, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے, دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے, پھر کفر ہی کی حالت میں مر گئے, اللہ کبھی ان کو نہیں بخشے گا. فلا تہنوا وتدعوا الى السلم, اے مسلمانوں تم کمزور پڑھ کر صلح کی دعوت نہ دو. ہاں کمزور پڑھ کے صلح کی دعوت نہ دو, ہاں اگر کافر اسلام کی بالادستی قبول کر کے صلح کرتا ہے پھر ضرور صلح کرو, ہاں لیکن جھک کر اور اسلام کے مفادات کے خلاف صلح کرنا یہ ہرگز تمہارے لیے مناسب نہیں. مطلب یہ کہ بزدلی کی وجہ سے دشمن سے صلح مت کرو. اس کا تذکرہ فرمایا, اے مسلمانوں تم کمزور پڑھ کر صلح کی دعوت نہ دو, تم ہی سر بلند رہو گے, اللہ تمہارے ساتھ ہے, وہ تمہارے اعمال کو ہرگز برباد نہیں کرے گا. یہ دنیاوی زندگی تو بس کھیل تماشا ہے, اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو اللہ تمہارا اجر تمہیں دے دے گا اور تمہارا مال تم سے نہیں مانگے گا. کرو, اگر وہ تم سے تمہارا مال طلب کرے اور تم سے سب کچھ سمیٹ لے تو بخل سے کام لوگے, تمہارے دل کی ناراضگیوں کو ظاہر کر دے گا. اللہ تم سے سب مال نہیں لیتا, اگر ایسا کرتا تم بولتے یار سب مال کیوں دیں, بخیل بن جاتے, اس لیے اللہ سب مال کا تقاضا نہیں کرتا, بلکہ اللہ رب العزت نے تو بس تھوڑا سا حکم دیا ہے زکوٰۃ کا, اور کچھ صدقہ اور خیرات کی تلقین اور ترغیب دی ہے. فرمایا انتم ہؤلاء, دیکھو تو اگر تم ایسے ہو کہ تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے, تم سے کچھ لوگ ہیں جو بخل سے کام لیتے ہیں, اور جو شخص بھی بخل کرتا ہے وہ خود اپنے آپ سے بخل کرتا ہے, اللہ بے نیاز ہے اور تم تو ہو محتاج. اگر تم منہ موڑو گے تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کر دے گا, وہ تم جیسے نہیں ہوں گے. اگر تم نے اللہ کا دین کا کام نہ کیا, اللہ کسی اور کو کھڑا کر دے گا اور اللہ ان سے کام لے گا. اسی کا ذکر فرمایا. پھر آگے سورہ فتح ہے, بڑی اہم سورت ہے. یہ سورت حدیبیہ کے موقع پہ نازل ہوئی, جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ ہجرت کے چھٹے سال حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارادہ فرمایا کہ اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ ادا فرمائیں, عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے جائیں. آپ نے خواب دیکھا تھا کہ آپ مسجد حرام میں اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ داخل ہوئی ہیں, چنانچہ آپ 1400 صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ روانہ ہوئے. 1400 صحابہ آپ کے ساتھ ہیں, بلکہ مسلمانوں کی ساری پونجی یہ تھی, مسلمانوں کی ساری مدینہ منورہ کی اس نئی ریاست کی ساری پونجی آپ کے ساتھ چلی, ساری تعداد آپ کے ساتھ تھی. جب مکہ مکرمہ قریب پہنچے تو آپ کو پتہ چلا قریش نے قریش کے مشرکین نے ایک بڑا لشکر تیار کیا ہے, جس کا مقصد یہ کہ آپ کو مکہ مکرمہ داخل ہونے سے روکیں. اس خبر کے ملنے پر آپ نے اپنی پیش قدمی روک دی, مکہ مکرمہ سے کچھ دور حدیبیہ کے مقام پہ پڑاؤ ڈالا. یہ جگہ آج کل شمیسی کہلاتی ہے, شمیسی. وہاں سے آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنے ایلچی بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا, تاکہ وہاں کے سرداروں کو بتائے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ کے ارادے سے نہیں آئے, وہ صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں. اور عمرہ کر کے پرامن طور پہ واپس چلے جائیں گے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ گئے اور ان کے جانے کچھ ہی بعد یہ افواہ پھیل گئی کہ مکہ مکرمہ کے کافروں نے انہیں قتل کر دیا ہے. اس موقع پہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے ان سے بیعت لی, یعنی ہاتھ میں ہاتھ لے کر یہ عہد لیا کہ اگر کفار مکہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تو وہ ان کے مقابلے میں اپنی جانوں کو پیش کر دیں گے. اور اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ خزا کے ایک سردار کے ذریعے قریش کے سرداروں کو یہ پیشکش کی کہ وہ ایک مدت تک جنگ بندی کا معاہدہ کرنا چاہیں تو آپ کے لیے تیار ہیں. جواب میں مکہ مکرمہ سے کئی ایلچی آئے, آخر کار ایک معاہدہ لکھا گیا جس میں محمد ابن نساک کے روایت کے مطابق یہ طے ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور قریش آئندہ 10 سال تک ایک دوسرے کے خلاف کوئی جنگ نہیں کریں گے. اسی معاہدے کو صلح حدیبیہ کا معاہدہ کہا جاتا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اس موقع پر کافروں کے درز عمل سے بہت غم اور غصے کی حالت میں تھے, اور کافروں نے صلح کی شرط رکھی تھی کہ اس وقت مسلمان واپس مدینہ منورہ چلے جائیں اور اگلے سال آ کر عمرہ کریں. تمام صحابہ رضوان الاجمعین احرام باندھ کر آئے تھے اور کافروں کی ضد کی وجہ سے احرام کھولنا ان کو بہت بھاری معلوم ہو رہا تھا. اس کے علاوہ کافروں نے ایک شرط یہ بھی رکھی تھی کہ اگر مکہ مکرمہ کا کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ منورہ جائے گا تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اسے واپس مکہ مکرمہ بھیجیں, اور اگر کوئی شخص مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ آئے گا تو قریش کے ذمے یہ نہیں ہوگا کہ وہ اسے واپس مدینہ منورہ بھیجے. یہ شرط بھی مسلمانوں کے لیے بہت تکلیف دہ تھی, اور اس کی وجہ سے وہ یہ چاہتے تھے کہ ان شرائط کو قبول کرنے کے بجائے ان کافروں سے ابھی ایک فیصلہ کن مارکہ ہو جائے. لیکن اللہ کو یہ منظور تھا کہ اسی صلح کے نتیجے میں آخرکار قریش کا اقتدار ختم ہو, اس لیے اللہ کے حکم سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ شرائط منظور کر لی. لیکن نبی تو جو بھی صلح کرتا ہے اور معاہدہ کرتا ہے براہ راست اللہ کی رہنمائی ہوتی ہے نا, ہاں براہ راست اللہ کی رہنمائی ہوتی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اس وقت جہاد کے جوش سے سرشار تھے, موت پر بیعت کر چکے تھے, لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم آگے انہوں نے سر جھکا دیا, صلح پر راضی ہو کر واپس مدینہ منورہ چلے گئے. اگلے سال عمرہ کیا. اس کے کچھ ہی عرصے بعد ایک واقعہ تو یہ ہوا کہ ایک صاحب جن کا نام ابو بصیر تھا مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آئے. اب معاہدے کے مطابق انہیں واپس کرنا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے معاہدے کے مطابق انہیں واپس بھیج دیا. انہوں نے مکہ مکرمہ جانے کے بجائے ایک درمیانی جگہ پر پڑاؤ ڈال کر قریش کے خلاف چھاپا مار جنگ شروع کر دی. وہ مدینہ تو آئے, مدینہ والوں نے واپس کر دیا, اب مکہ نہیں گئے, درمیان میں انہوں نے ایک جگہ بنا لی اپنی کسی پہاڑوں کے اندر علاقہ غیر میں, ٹھیک ہے نا, وہاں سے انہوں نے چھاپا مار کروائی شروع کر دی, ٹھیک ہے نا. وہاں تو کسی کی حکومت نہ مکہ والوں کی تھی نہ مدینہ والوں کی تھی, علاقہ غیر تھا وہ, ٹھیک ہے نا. وہاں بیٹھ کر انہوں نے چھاپا مار کروائیاں کرنا شروع کر دی, کیونکہ وہ صلح حدیبیہ معاہدے کے پابند نہیں تھے. اس چھاپا مار جنگ سے قریش اتنے پریشان ہوئے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے درخواست کی کہ اب وہ شرط واپس لیتے ہیں جس کے روح سے مکہ کے مکرمہ کے مسلمانوں کو واپس بھیجنا ضروری قرار دیا گیا تھا. قریش نے کہا اب جو کوئی مسلمان ہو کر آئے تو آپ اسے مدینہ ہی میں رکھیں, مدینہ ہی میں رکھیں. ابو بصیر ان کے ساتھیوں کو بھی اپنے پاس بلا لیں, سوچا آپ نے انہیں مدینہ منورہ بلایا. دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ قریش کے کافروں نے 2 سال کے اندر اندر حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی کی, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا یا تو اس کی تلافی کریں یا معاہدہ ختم کریں. قریش نے اس وقت غرور میں اگر کوئی بات نہ مانی, جس کی وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو پیغام بھیج دیا کہ اب ہمارا آپ کے ساتھ معاہدہ ختم. اس کے بعد آپ نے ہجرت کے 8ویں سال 10,000 صحابہ اکرام کے ساتھ مکہ مکرمہ کی پیش قدمی فرمائی. 2 سال بعد آپ اندازہ لگا لیں صبح حدیبیہ میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے, 1400, ٹھیک ہے نا, اور 2 سال کے بعد کتنی تعداد ہو گئی, 10,000. یہ کیا ہوا, مکہ والے مدینہ آئے اور مدینہ کا پاکیزہ ماحول دیکھا, گلیاں دیکھیں, گھروں کا ماحول دیکھا, خاندانوں میں محبت دیکھی, امانت اور تجارت دیکھی, ان کا آپس کا تعلق دیکھا, تو ان کے دل اسلام سے متاثر ہونے لگے, اور صرف 2 سالوں میں 1400 سے تعداد کتنی بڑھ گئی, 10,000. زبان نہیں چلائی, تلوار بھی نہیں چلائی, اخلاق اور کردار نے ان کے دلوں کو مول لیا اور پوری فضا پر اس کے اثرات تھے. اس لیے شیخ ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان دنیا کے کسی خطے میں چاہے وہ چھوٹا سا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو, اگر پورا اسلام نافذ کر دیں تو دنیا دوڑتی ہوئی وہاں آئے گی. دنیا کا چھوٹا سا چھوٹا خطہ بھی, ہاں, زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے کے اندر اگر مسلمان پورا دین نافذ کر دے نا, پورا دین, تو دنیا اس کی برکتیں دیکھنے کے لیے آئے, پھر دنیا آئے گی. چھوٹا سا خطہ بھی, اتنا خوبصورت دین ہے ہمارا, اتنا خوبصورت نظام زندگی ہے, اتنی خوشبو ہے اس زندگی کے اندر کہ دنیا آ کے دیکھتی ہے اس کا منظر دیکھتی, ہاں, اس میں بڑا حسن ہے. تو صرف دو سال کے اندر جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا, 1400 سے لے کر 10,000 تعداد ہو گئی جو کافر مدینہ میں آتا, وہاں گلیوں میں محبتیں, فضا, امانت, دیانت, بازاروں کا لین دین کھڑا, وہ سب چیزیں دیکھ کے بڑے متاثر ہوئے. وہ پہچانتے تھے ان لوگوں کو جو مدینہ میں مہاجرین آئے تھے, پہچانتے تھے کہ یہ لڑتے تھے اونٹ کے باڑی پر تو انسانوں کی لاشوں کے پشتے لگ جایا کرتے تھے, یہ گھوڑے کے آگے پیچھے پہ لڑتے تو ان کی نسلوں کے اندر جنگ جاری رہا کرتی تھی, انہیں کیا ہو گیا ہے, یہ اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا, ان کی کایا کیسے پلٹ دی, وہ کیا چیز ہے. تو فوراً اسلام کی طرف ان کی کشش ہوتی, اسلام کا نور ان کے دل کے اندر گھر کر جاتا. تو یوں اللہ رب العزت نے اس صلح کو اسلام کی ایک بڑا فتح کا ذریعہ بنا دیا. اس وقت قریش کا غرور ٹوٹ چکا تھا, آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص خون ریزی کے بغیر مکہ مکرمہ میں فاتح بن کے داخل ہوئے اور قریش کے لوگوں نے شہر آپ کے حوالے کر دیا. تو سورہ فتح میں صلح حدیبیہ کے مختلف واقعات کا حوالہ آیا ہے اور صحابہ اکرام کی تعریف کی گئی کہ انہوں نے اس واقعے کے ہر ملے پر بڑی بہادری, سرفروشی اور اطاعت کے جذبے کا مظاہرہ کیا. دوسری طرف منافقین کے بدعمالیوں اور ان کے برے انجام کا بھی ذکر ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا, اے پیغمبر یقین جانو ہم نے تمہیں کھلی ہوئی فتح عطا کر دی, یعنی یہ صلح ایک بہت بڑی فتح کی بنیاد پڑ رہی ہے, یہ صلح ایک بہت بڑی فتح کی بنیاد پڑ رہی ہے. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ, تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی تمام کوتاہیوں کو معاف کر دے اور تاکہ اپنی نعمت تم پہ مکمل کر دے, تمہیں سیدھے راستے پہ لے چلے, تاکہ اللہ تمہاری ایسی مدد کرے جو سب پر غالب آ جائے. وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں کو سکینت اتار دی تاکہ ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو. آسمانوں اور زمین کے تمام لشکر اللہ کے, اللہ کا علم کا بھی مالک ہے, حکمت کا بھی مالک ہے, تاکہ وہ مومن مردوں عورتوں کو ایسے باغات میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جہاں وہ ہمیشہ بسیں گے, اور ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دے. اللہ کے نزدیک یہ بہت زبردست کامیابی ہے, جیسے جنت مل گئی اسے سب سے بڑی کامیابی مل گئی. اسی کا تذکرہ فرمایا, وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ, اور تاکہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں, مشرک مردوں مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے ساتھ بدگمانیاں رکھتے ہیں, برائی کا پھیرا انہیں پر پڑا ہوا ہے, اللہ ان سے ناراض ہے, اس نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے, ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے, بہت برا ٹھکانہ ہے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمان اور زمین کے تمام لشکر اللہ ہی کے ہیں, اللہ کا اقتدار کبھی مالک ہے, حکمت کا بھی مالک. اے نبی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا, خوشخبری دینے والا, خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ, تاکہ لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو, اس کی تعظیم کرو, صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو. اے پیغمبر جو لوگ تم سے بیعت کر رہے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب اللہ کے نبی کے ہاتھ پر مسلمانوں نے بیعت کی کہ ہم جان اللہ کے لیے قربان کر دیں گے, تو اللہ کو یہ بیعت اتنی پسند آئی, فرمایا اللہ کے نبی یہ آپ سے بیعت نہیں کر رہا, انہوں نے میرے اوپر میرے ساتھ بیعت کی. یہ 1400 صحابہ اصحاب بیعت رضوان کے شریک شرکا کہلاتے ہیں اور جن کے لیے اللہ نے بخشش کا فیصلہ فرمایا ہے, اس کا اعلان بھی اللہ نے اس آیت کے اگلی آیتوں کے اندر سنایا ہے, اسی کا ذکر آگے آ رہا ہے. فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم, انہوں نے اللہ سے بیعت کی اور اللہ کا ہاتھ ان سب کے اوپر ہے. فرمایا فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ, اس کے بعد جو عہد توڑے گا اس کے عہد توڑنے کا وبال اسی پر پڑے گا, اور جو اس عہد کو پورے کرے گا اس نے اللہ سے اس نے اللہ سے کیا، اللہ اس کو زبردست ثواب عطا کرے گا۔ منافقین کے رسوائی، سیقول لک المخلفون، دیہاتی جو حدیبیہ کے سفر میں پیچھے رہ گئے تھے، اب وہ تم سے ضرور کہیں گے ہمارا مال و دولت ہمارے اہل عیال ہمیں مشغول کر لیا تھا۔ منافقین یہ سمجھ رہے تھے کہ اب تو مسلمان گئے اور واپس نہیں آئیں گے، ہاں، اس لیے کہ مکہ کے کفار نے ایک بڑا لشکر تیار کر رکھا تھا اور مسلمان نہتے تھے اور 1400 کی تعداد تھی اور مدینہ منورہ کے مسلمانوں کی کل پونجی یہی تھی۔ اب وہ مطمئن تھے کہ اب مسلمان گئے تو واپس نہیں آئیں گے، سب ختم ہو جائیں گے، ہاں۔ تو واپس جب آ گئے تو پھر ہیرے بہانے کرنے لگ گئے کہ ہم اس وجہ سے رہ گئے، ہماری یہ مصروفیت تھی، ہم اس وجہ سے مشغول تھے۔ اسی کا ذکر فرمایا، ومن لم يؤمن بالله ورسوله، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے، تو وہ یاد رکھے ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اللہ زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب کر دیتا ہے۔ پھر منافقین کی مذمت فرمائی، اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لیس العام، اندھے آدمی پر جہاد نہ کرنے کوئی گناہ نہیں، نہ لنگڑے پر آدمی کوئی گناہ ہے، نہ بیمار آدمی پر گناہ ہے۔ جو شخص بھی اللہ اور رسول کا کہنا مانے، اللہ اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ آگے فرمایا، یقین اللہ ان مومنوں سے بڑا خوش ہوا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے، اور ان کے دلوں میں جو کچھ وہ تھا اللہ کو وہ بھی معلوم تھا، اس لیے ان کے اوپر سکینت طاری کر دی اور ان کو انعام میں قریبی فتح عطا فرما دی۔ اور پھر اللہ نے انہیں غنیمت ملنے والے بہت سے مال بھی جو ان کے ہاتھ میں آئیں گے، اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، یہ کافر لوگ تم سے لڑتے تو یقین پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، پھر انہیں کوئی یار و مددگار نہ ملتا۔ اللہ کی سنت یہی ہے، دستور یہی ہے جو پہلے سے چلا آتا ہے، تم اللہ کے دستور میں ہرگز تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اور وہی اللہ ہے، وہی اللہ ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھوں کو تم سے پہنچنے سے روکا اور تمہارے ہاتھوں کو ان تک پہنچنے سے روک دیا، یعنی جنگ نہیں ہوئی اور صلح سے معاملہ نمٹ گیا۔ اسی کا ذکر فرمایا، اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، چاہے جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں اس حمیت کو جگہ دی جو جاہلیت کی حمیت تھی، تو اللہ نے اپنی طرف سے اپنے پیغمبر اور مسلمانوں پر سکینت طاری فرمائی اور ان کو تقوی کی بات پہ جمائے رکھا، اور اسی کے زیادہ حقدار اور اسی کے اہل تھے۔ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تقوی کی بات یہ تھی کہ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کی جائے، چاہے وہ بات نفس کو کتنی ناگوار معلوم ہو، صحابہ رضوان اجمعین نے اس پر عمل کیا۔ اگر تو طبیعت تمہارا بڑا بوجھ تھا، ہم نے احرام باندھا ہوا ہے، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، کافروں کے شرائط بھی بڑے سخت ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی بات پر سر ہم تسلیم کر دیا اور اپنے نفس کے خلاف کرتی ہوئی اللہ کے نبی کی بات مانی، اسی کے اللہ نے تعریف فرمائی، لقد صدق اللہ رسول الرؤیا بالحق۔ پھر اللہ کے نبی نے جو خواب دیکھی تھی اور اسی خواب کی رہنمائی میں آپ حدیبیہ پہ پہنچ گئے عمرہ کرنے کے لیے، تو اللہ نے تسلی دی کہ آپ کی یہ خواب سچی ضرور ہوگی، ہم نے یہ تھوڑی کہا تھا اسی سال سچی ہوگی، ہوگی ضرور سچی، ہو سکتا ہے اگلے سال ہو۔ لقد صدق اللہ رسول الرؤیا بالحق، حقیقت یہ کہ اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا ہے جو واقعے کے بالکل مطابق ہے۔ تم لوگ انشاءاللہ ضرور مسجد حرام میں اس طرح امن و امان کے ساتھ داخل ہوں گے کہ تم میں سے کچھ نے اپنے سروں کو بے خوف و خطرہ منڈوایا ہوگا، اور کچھ نے بال تراشے ہوں گے، کچھ تو بال صاف کر دیں گے اور کچھ بال کٹوائیں گے۔ شریعت میں دونوں جائز ہیں، عمرے کے موقع پہ بال کٹا بھی سکتے ہیں اور جسے کہیں کہ بال منڈوا بھی سکتے ہیں۔ اسی کا ذکر فرمایا، اللہ وہ باتیں جانتا تمہیں معلوم نہیں، چنانچہ اس نے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے قریبی فتح طے کر دی ہے، اور وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے ہر دوسرے دن پہ غالب کر دے، اور اسے گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں۔ صحابہ کی شان اور شامہ صحابہ کے اوصاف کا ذکر ہے، جو اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کے دل آپس میں ایک دوسرے کے لیے رم رحم دل ہیں۔ مسلمان کی شان یہی ہے، وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہوتا ہے، آپس میں رحم دل ہوتا ہے۔ منافق کا مزاج یہ ہے، وہ کافروں کے لیے نرم دل ہوتا ہے اور مسلمانوں کے حق میں سخت ہوتا ہے۔ منافق کافروں کے حق میں نرم ہوتا ہے اور مسلمانوں کے حق میں سخت ہوتا ہے۔ مومن کی شان یہ ہے، وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہوتے ہیں، آپس میں وہ نرم دل اور معاف کرنے والے اور درگزر کرنے والے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا پیمانہ ہے مومن اور منافق کو پہچاننے کا، یہ بہت بڑا پیمانہ ہے منافق اور مومن کو پہچاننے کا. منافق ہمیشہ اپنوں سے درگزر کا معاملہ کرتا ہے اور منافق ہمیشہ کافروں کے سامنے بھیگی بلی بنتا ہے اور اس کی ساری بہادری مسلمانوں کے خلاف ہوتی ہے. اسی کا ذکر فرمایا صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے پیارے خوبیاں ان کا تذکرہ ہے. رحماء بینہم تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا, کہ وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں, آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم دل ہیں. تم انہیں دیکھو گے کبھی رکوع میں ہیں کبھی سجدے میں ہیں, غرض اللہ کے فضل اور خوشنودی کے تلاش میں لگی ہوئی ہیں. ان کی علامتیں سجدے کے اثر سے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں. ایک تو یہاں نشان پڑ جاتا نا, یہ مراد نہیں ہے, یہ تو آدمی کی جلد کی بات ہوتی ہے. جلد کی بعض جلدیں نرم ہوتی ہیں تو نشان جلدی پڑ جاتے ہیں, اور بعض 80 سال تک عبادت کر رہے ہوتے ہیں ان پہ اثر نہیں پڑتا. تو یہ مرد نہیں ہے, یہ وہ نور ہے جو راتوں کی تنہائیوں پہ عبادت کرنے سے اللہ اس کے چہرے پہ سجا دیتا ہے, اللہ اس کے چہرے کو بارونق بنا دیتا ہے, ہاں اللہ اس کے چہرے کو خوبصورتی دے دیتا ہے. صحابہ رضوان اللہ اجمعین راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے تھے تو ان کے چہرے اور پیشانیاں پر نور رہا کرتے تھے, وہ ایک نور ہے. ٹھیک ہے, ہم تو کوئی اچھا صابن لگا کیا اس کا چہرے پہ نور ہے, ارے میاں یہ نور نہیں ہوتا, اس نور کو دیکھنے کے لیے بھی نور والی آنکھیں چاہیے میاں. ہاں ہم تو اچھے چاہ صابن سے کیا نور ہے, تو پھر سارا انگریز تو ہمیں انگریز کے چہرے پہ نظر آئے گا. وہ نور تو نور والی آنکھوں کو نظر آتا ہے. ہاں ہاں بلال کے چہرے پر بھی نورانیت تھی اگرچہ وہ کالے رنگ کا تھا, ہاں لیکن سبحان اللہ وہ نیکیوں کا نور ہی کچھ اور ہوتا. اللہ میں وہ آنکھیں نصیب فرما دے تب نظر آئے گا کہ نیکیوں کا نور کیا ہوتا ہے. ہاں تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, ان کی علامتیں سجدے کے اثر سے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں. یہ ہیں ان کے وہ اوصاف جو تورات میں بھی مذکور ہیں, انجیل میں بھی ان کی مثال یہ ہے. جیسے ایک کھیتی ہو جس نے اپنی کونپل نکالی پھر اس کو مضبوط کیا پھر وہ موٹی ہو گئی پھر اپنے تنے پر اس طرح سیدھی کھڑی ہو گئی, کاشتکار اس سے خوش ہوتے ہیں تاکہ اللہ ان کی ترقی سے کافروں کا دل جلائے. مسلمان آہستہ آہستہ ترقی کرتے چلے گئے ترقی کرتے چلے گئے اور اتنے مضبوط ہو گئے, اللہ فرمایا تاکہ میں کافروں کو ان کی ترقی دکھاؤں اور کافروں کے دل جلیں. تو مسلمان بھی کافروں کا دل جلاتا ہے اور اللہ بھی کافروں کا دل جلاتا ہے. اور یہ مسلمانوں کے اندر جو اخلاق ہے یہ اللہ کے اخلاق ہیں. اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے تخلقوا باخلاق اللہ, تم اللہ کی خوبیاں اپناؤ. اللہ کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ کافروں کو جلاتا ہے, مسلمان بھی ترقی کر کے کافروں کو جلاتا ہے. ہاں ہاں کافر کو ہمیشہ مسلمان کی ترقی سے جلن ہوتی ہے, جلن ہوتی ہے. ہاں کبھی خیر خواہ نہیں ہے مسلمان. تو قرآن کہہ رہا ہے فرمایا اللہ بھی کافروں کو جلاتا ہے مسلمانوں کو مضبوط کر کے, اور پھر اللہ رب العزت نے ان کے لیے بخشش کا اور مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ, یہ معاشرتی زندگی کے اصول اور ضابطوں پر اور آداب پر مشتمل ایک بہت بڑھیا سورت ہے, اور اس سورت کا نام ہی مؤمن سورہ حجرات ہے, اور ایک جگہ مؤمنون بھی ہے سورہ مؤمنون سورہ حجرات. سب سے پہلے اس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم اور آپ کے ادب کے متعلق ہے. اے ایمان والو اللہ اور رسول کے آگے نہ بڑا کرو, اپنے بڑے کے آگے چلنا بے ادبی ہے. باپ ہے مقتدا ہے ہاں پیشوا ہے استاد ہے, آگے چلنا بے ادبی ہے. اور ان بڑوں میں سب سے بڑا محمد الرسول اللہ ہے, اس کے آگے چلنا بھی بے ادبی ہے, اس کے آگے چلنا بھی بے ادبی. اب قوم ادب سے خالی ہوتی چلی ہے, آری ہوتی چلی, ادب نہیں ہے. ہاں ہاں بے ادبی ہے, با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. ہاں اب ادب نہیں, باپ کا ادب ماں کا ادب, وہ ایسے بات کرتا ہے ابا اماں سے جیسے کسی چھوٹے سے بات کر رہا ہے. ہاں ادب ضروری ہے. ایک بے تکلفی وہ الگ چیز ہے, لیکن اس کے اندر بھی ادب کا لحاظ رکھا جائے بڑوں کا, گفتگو میں بیٹھنے میں بولنے میں ادب ہو. اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کے آگے نہ بڑھا کرو, اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ یقین سب کچھ جانتا ہے, سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند مت کیا کرو, نبی کی مجلس میں بیٹھے ہو تو نبی سے آواز بلند مت کرو، ابا کے پاس بیٹھے ہو ماں باپ کے، اپنی آواز ماں باپ سے بلند نہ کرو، اپنے استاد اپنے شیخ اپنے مربی کے پاس بیٹھے ہو تمہاری آواز اس کی آواز سے بلند نہ ہو. ادب ہے، یہ ادب ہے اس مجلس کا کہ تمہاری آوازیں اس مجلس میں بلند نہ ہوں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند مت کیا کرو، نہ ان سے بات کرتی ہو، اس طرح زور سے بولو جیسے تم ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو، جیسے آپس میں گفتگو ہوتی ہے دوستوں میں تو بڑوں کے سامنے اس انداز میں گفتگو نہیں ہوتی. فرمایا اگر تم نبی کی شان میں بے ادبی کرو گے تمہارے سارے اعمال خفت ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ہاں، اس لیے روزہ رسول پہ جانے کا بھی ایک ادب یہی ہے کہ خاموشی کے ساتھ جاؤ، خاموشی کے ساتھ، بالکل خاموشی ادب کے ساتھ، کہ تمہارے اعضاء بھی جسم کے اندر بھی ادب نظر آئے. آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ، آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اور تمہارا دل کے اندر بھی ادب بھرا ہوا، اللہ کے رسول کے پاس جا رہے ہیں. ہاں، اللہ کے رسول کے پاس جا رہے ہیں تو دل بھی عظمت سے اور احترام سے بھرا ہوا ہو، اور آپ کا ظاہر بھی نظر آ رہا ہو کہ کسی ادب والی جگہ پہ جا رہا ہے. ان الذين يعظون اصواتهم عند رسول الله، یقین جانو جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازیں نیچے رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے خوب جانچ کر تقوی کے لیے منتخب کر لیا. یہ صحابہ کی شان ہے، سبحان اللہ. ہاں، یہ صحابہ کی شان ہے، دن کے دل اللہ کے نبی کی عظمت سے بھرے. جتنی عظمت زیادہ ہوگی اتنا ادب زیادہ ہوگا، اتنا ادب زیادہ ہوگا. عظمت عقیدت جتنی ہوتی ہے خود بخود ادب سکھا دیتا ہے یہ چیز، اور جب دل عقیدت اور عظمت سے خالی ہوتے ہیں تو پھر آداب بھی نہیں ہوتا. فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اے پیغمبر جو لوگ تمہیں حجروں کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں ان میں سے اکثر کو عقل نہیں. بعض دیہاتی آیا کرتے تھے اور گھر سے باہر پکارا کرتے محمد محمد، ایسے بھی ادبی کے ساتھ ان کی تنبیہ فرمائی، ایسے کم عقل ہیں، انہیں تو بولنا پکارنا بھی نہیں آتا، عقل نام کی ان کے پاس چیز ہی کوئی نہیں ہے. ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم، اگر یہ لوگ اس وقت تک صبر کرتے جب تک کہ تم خود باہر نکل کر نہ آ جاتے یہ بہتر تھا. آواز نہیں دینی چاہیے، انتظار کرتے باہر. ہاں، اس لیے باہر کو یا بلا رہا ہے، استاد جی باہر آ جاؤ، امام صاحب باہر آ جائیں. اچھا امام صاحب تو آ سکتے ہیں، ویسے میں کسی اور کی بات کر رہا ہوں. تو اصل کیا ہے، انتظار کر لیجیے کب وہ باہر نکلیں گے، ٹھیک ہے نا. ہاں، کب باہر نکلیں گے یہ ادب ہے، یہ نہیں کہ باہر کھڑو کے بلانا شروع کر دیا، یہ بے ادبی ہے. انتظار کر لے اور انتظار کرے کہ کب وہ خود اپنی مرضی سے باہر آئے، تو یہ ادب ہے بڑوں کا، انتظار کیا جائے، نہ یہ کہ باہر انہیں بلایا جائے. اسی کا ذکر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو. ذرائع ابلاغ پہ اکثر فساق بیٹھے ہیں، فاسق فاجر بیٹھے ہیں، ان کی بات کو آگے نہ پھیلایا کرو. ایس ایم ایس کے ذریعے آگے ایس ایم ایس چل رہا ہے، پتہ نہیں کہاں سے آئی آگے ایس ایم ایس چل پڑا. ہاں، اور ایک جھوٹی بات ہزاروں آدمی تک پہنچ گئی. پھر ذرائع ابلاغ پہ بیٹھنے والے کوئی دیانت دار تو نہیں ہیں، سب فاسق فاجر ہیں، فاسق فاجر ہیں. ان کی باتوں پر اعتماد کر کے آگے بات نہیں پھیلانا چاہیے. بس اوقات افواہوں کے ذریعے قوم کا معاشی طور پہ اربوں روپے کا ایک دن میں نقصان ہو جاتا ہے غلط افواہوں سے. ملک کی معاشی، جسے کہیں کہ معاشی طور پہ ملک بہت پیچھے چلا جاتا ہے ان غلط افواہوں کی وجہ سے. سنی سنائی بات، مجھے اس سے سنی اس نے بتائی، تو بغیر سوچے سمجھے آگے ایس ایم ایس کر دینا بڑی غلط بات ہے. جب تک کہ تحقیق نہ ہو بات کی، ہاں، افواہ افواہ، اسی کی مذمت فرمائی ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والے اور کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں نادانی سے کچھ لوگوں کا نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پہ پچھتاؤ. پہلے تحقیق کر لیا کرو، اور تم میں تو اللہ کا رسول بھی ہے، اگر وہ تمہاری باتیں مان لے تو پھر تو تم بڑی مصیبت میں پڑ جاؤ گے. اس لیے اللہ رب العزت نے تمہیں تمہارے نزدیک ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا. یہ صحابہ کی شان ہے، ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، اللہ نے تمہارے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی اور اسے تمہارے دلوں میں پرکشش بنا دیا اور تمہارے اندر کفر کی اور گناہوں کی اور نافرمانی کی نفرت بٹھا دی۔ سبحان اللہ، صحابہ صرف گناہ نہیں کرتے تھے بلکہ انہیں گناہوں سے نفرت اللہ نے ان کے دلوں میں بٹھا دی، گناہوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ اور پھر اللہ نے صحابہ کی تعریف فرمائی، اولئک هم الراشدون، یہی وہ لوگ ہیں جو ٹھیک ٹھیک راستے پہ آ چکے ہیں، جو اللہ کی طرف سے فضل اور نعمت کا نتیجہ ہے، اللہ کا علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ پھر آگے، مسلمانوں میں اگر دو گروہ آپس میں اختلاف کا شکار ہو جائیں اور ان میں آپس میں لڑائی جھگڑے ہو جائیں تو مسلمانوں کو اس کے درمیان اصلاح کرانی چاہیے۔ اس کا ذکر فرمایا، اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، پھر ان میں سے ایک گروہ دوسرے کے ساتھ زیادتی کرے تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کر رہا ہو، جو مظلوم ہے اس کی حمایت کرو، ظالم کا ہاتھ پکڑو تاکہ پھر اسے، جسے کہیں کہ یہ اندازہ ہو کہ سب ایک طرف ہیں اور وہ اپنے ظلم سے باز آ جائے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ چنانچہ اگر وہ لوٹ آئے تو ان کے درمیان انصاف کا صلح کرا دو، ہر معاملے میں انصاف سے کام لیا کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے، تمام مسلمان بھائی بھائی، انما المؤمنون اخوة، تمام مسلمان بھائی بھائی، جب تک مسلمان مسلمان رہے گا آپس میں بھائی بھائی رہے گا، اور جب ان کے اندر سے اسلام نکل جائے گا یہ صرف مہاجر پٹھان پنجابی رہ جائے گا، پھر ان کے اندر بھائی چارہ بھی نہیں رہے گا۔ ہاں، جب تک مسلمان مسلمان رہے گا تو ان کے اندر بھائی چارہ بھی رہے گا، اور جب یہ بلوچ پنجابی پٹھان مہاجر بن جائے گا، اسلام نکل جائے گا، تو بھائی چارہ بھی نہیں رہے گا۔ بھائی چارہ تو اسلام کے ساتھ ہے، جب وہی ختم ہو گیا تو پھر بھائی چارہ کس چیز کا؟ ہاں، پھر تو یہ کوئی اور بت بن گیا، کوئی اور بت بن گیا، ہاں مسلمان نہیں رہا۔ اس لیے فرما، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، حقیقت تو یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، اس لیے اپنے دو بھائیوں کے درمیان تعلقات اچھے بناؤ، اللہ سے ڈرو تاکہ تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ کیا جائے۔ پھر وہ چیزیں جن میں مسلمانوں میں آپس میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور جس سے مسلمانوں کے ایک دوسرے کے عزت نفس مجروح ہوتی ہے، اس سے منع فرمایا، اے ایمان والو، نہ تو مرد تمہارے دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ خود ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسرے عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ جن کا مذاق اڑا رہی ہیں وہ خود ان سے بہتر ہوں، اور تم ایک دوسرے کو تانا نہ دیا کرو، نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارا کرو۔ ایمان لانوں کے بعد گناہ کا نام لگنا بہت بری بات ہے، جو لوگ ان لوگوں سے باز نہ آئے وہ بڑے ظالم لوگ ہیں۔ یہ وہ تمام شکلیں ہیں جس سے نفرتوں کا بیج پڑتا ہے اور ایک دوسرے کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، اس کی مذمت فرمائی اور اس سے روک دیا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے گمانوں سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور کسی کے ٹو میں نہ لگو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو خود تم نفرت کرتے ہو، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا بہت مہربان ہے۔ لوگوں، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم سب کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے، تمہیں مختلف قوموں اور خاندانوں میں اس لیے تقسیم کیا ہے تاکہ تمہاری ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے۔ ہاں، یہ جو قومیں مختلف بنائی ہیں، مختلف بلادریوں میں تمہیں پیدا کیا ہے، یہ تو صرف پہچان کے لیے، یہ نہیں کہ تم ان کو نفرتوں کے دیوار کھڑی کر دو۔ ہاں، یہ نہیں کہ تم اسے نفرتوں کے دیوار بنا دو، نہ نہ، ایسا نہیں ہے، یہ تو صرف پہچان کے لیے ہے۔ باقی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، حقیقت یہ کہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، یقین رکھو اللہ سب کو جاننے والا ہر چیز سے باخبر ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے ایمان کی حقیقت بتائی کہ اب تک ایمان کی حقیقت ہوگی تو تب ان کے اعمال معتبر ہوں گے، صرف زبان کے بول کافی نہیں ہے۔ قالت الاعراب آمنا، یہ دیہاتی کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ان سے کہو تم ایمان تو نہیں لائے، البتہ یہ کہو کہ ہم نے ہتھیار ڈال دیے، ہتھیار ڈال دیے اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اگر تم واقعی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال کے ثواب میں ذرا بھی کمی نہیں کرے گا، یقین اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ ایمان لانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانا ہے، پھر کسی شک میں نہیں پڑے، جنہوں نے اپنا مال اور دولت اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، وہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ اے پیغمبر، ان دیہاتیوں سے کہو، کیا تم اللہ کو اپنی دین کی اطلاع دے رہے ہو؟ حالانکہ اللہ ان تمام چیزوں کو خوب جانتا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں، اللہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھتا ہے۔ یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ اسلام لے آئے ہیں، ان سے کہو مجھ پر اپنا اسلام لانے کا احسان نہ جتلاؤ، بلکہ اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو تو یہ اللہ کا تم پہ احسان ہے کہ اللہ تمہیں مسلمان بنا ہے۔ تم احسان نہ جتلاؤ کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت دی ہے، اور مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتلاؤ، بلکہ تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو تو یہ اللہ کا تم پہ احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دے دی۔ واقعہ یہ ہے کہ آسمان اور زمین کی عرش پوشیدہ بات کو وہ خوب جانتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ پھر آگے سورہ قاف کا تذکرہ ہے، جس کے اندر اسلام کے بنیادی عقیدہ آخرت کا بنیادی اہمیت حاصل ہے کہ انسان کے قول و فعل کی ذمہ داری کا احساس اس سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ اگر دل میں پیوست ہو جائے تو ہر انسان کو اس بات کی یاد دلاتا رہتا ہے کہ اسے اپنے ہر کام میں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، پھر وہ گناہوں سے اور جرائم سے اور نافرمانیوں سے بہت دور بھاگتا ہے۔ اس لیے کہ اسے جب یہ احساس پیدا ہو جائے کہ آخرت کی زندگی ہے اور وہاں میری زندگی کا محاسبہ ہے اور میرے اعمال کا حساب و کتاب کی جانچ پڑتال ہے، تو اس کی زندگی محتاط ہو جاتی ہے۔ اسی عقیدے کو بنیادی طور پہ اس صورت کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ قاف والقرآن المجید، یہ قرآن مجید کی قسم، ان کافروں نے پیغمبر کو کسی دلیل کی وجہ سے نہیں جھٹلایا، بلکہ انہوں نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا ہے کہ کوئی آخرت سے ڈرانے والا خود ہی انہیں میں سے کیسے آ گیا۔ چنانچہ ان کافروں سے یہ کہا ہے کہ بڑی عجیب بات ہے، کافروں نے کہا یہ بڑی عجیب بات ہے، بھلا کہ جب ہم مر کر کھپ ہو جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، اس وقت ہمیں پھر زندہ کیا جائے گا؟ یہ واپسی تو ہمیں سمجھ سے دور ہے۔ واقعہ تو یہ ہے کہ زمین ان کے جن حصوں کو کھا کر گھٹا دیتی ہے، ہمیں ان کا پورا علم ہے، ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سب کچھ محفوظ رکھتی ہے۔ جہاں جہاں ان کے جسم کے عذاب بکھر گئے اور مٹی میں خلط ملت ہو گئے، سب اللہ کے علم میں ہیں۔ اللہ انہی جگہوں سے اور مٹی کے انہی ذرات سے انسان کے اعضاء کو الگ کرے گا، پھر انہیں زندگی بخشے گا، پھر انسان کو ایک نئی توانائی عطا فرمائے گا۔ اسی کا ذکر فرمایا، بھلا کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان نہیں دیکھا؟ اس نے یہ کس نے بنایا ہے؟ اس ہم نے اسے خوبصورتی بخشی ہے، اس میں قسم قسم کے رکھنے نہیں ہیں۔ زمین نے ہم نے اسے پھیلایا ہے، اس میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دی ہیں، یعنی زمین ابھی ہلتی نہیں، پہاڑ گاڑ دیے تاکہ وہ ایک جگہ پر سکون سے رہے۔ یہ کس نے کیا ہے؟ یہ سب چیزیں اللہ کرنے والا ہے۔ تبصرۃ و ذکرٰ لکل عبد منیب، تاکہ وہ اللہ سے لو لگانے والے ہر بندے کے لیے بصیرت اور نصیحت کا سامان ہو۔ اور ہم نے آسمان سے برکتوں والا پانی اتارا، اور پھر اس سے مختلف قسم کے کھیت اناج دانے اگائے جن کی کٹائی ہوتی ہے، کھجور کے اونچے اونچے درخت جن میں تہ بتہ خوشے ہوتے ہیں، تاکہ ہم بندوں کو رزق عطا کریں۔ اس طرح ہم نے اس پانی سے ایک مردہ پڑے ہوئے شہر کو زندگی دے دی۔ اس طرح اللہ قبروں سے بھی انسانوں کو زندہ کرے گا۔ قوم نوح نے بھی تکذیب کی، اور سمود نے بھی، اور عاد نے بھی، اور فرعون نے بھی، اور عائکہ والوں نے بھی، ہر ایک نے رسولوں کی تکذیب کی، پھر ان پر ہمارا عذاب ثابت ہوا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ، حقیقت یہ کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں جو خیالات آتے ہیں ان تک سے ہمیں خوب واقف ہیں، ہم اس کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ہم اللہ فرما رہا ہم انسان کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ، اس وقت بھی جب اعمال کو لکھنے والے دو فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، ایک دائیں جانب دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوتا ہے، ایک ادھر بیٹھا ہے ایک ادھر بیٹھا ہے، انسان کو کوئی لفظ زبان سے نہیں نکال پاتا، مگر اس پر ایک نگران مقرر ہے، ہر وقت لکھنے کے لیے تیار۔ زبان الفاظ فضا میں بکھرتے نہیں، بلکہ وہ فرشتوں کے صفحات میں لکھے جاتے ہیں اور ان کے تحریر میں آ جاتے ہیں۔ اسی کا ذکر فرمایا، وَنُفِقَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، اور سور پھونکا جانے والا ہے، یہ وہ دن ہوگا جس سے ڈرایا جاتا تھا۔ ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور وہ گواہی دینے والا، ایک فرشتہ اس کو ساتھ لے کے آئے گا۔ حقیقت یہ کہ اس واقعے کی طرف غفلت میں پڑا ہوا تھا، ہم نے تجھ سے وہ پردہ ہٹا دیا جو تجھ پہ پڑا ہوا تھا۔ چنانچہ تیز نگاہ سے خوب آج تیز نگاہیں آج تیری نگاہ خوب تیز ہو گئی, سب کچھ تجھے آج معاشر کا میدان اور آخرت کا منظر تجھے نظر آ رہا ہے. اور اس کا ساتھی کہے گا, یہ ہے وہ اعمال نامہ جو میرے پاس تیار ہے. حکم دیا جائے گا, تم دونوں اس شخص کو جہنم میں ڈال دو جو کٹر کافر اور حق کا پکا دشمن تھا. من نا عید الخیری, جو دوسروں کو بھلائی سے روکنے کا عادی, بےحد زیادتی کرنے والا, حق بات میں شک ڈالنے والا تھا. یہ کافروں کی عادتیں ذکر فرمائی, خیر سے روکتا ہے, شر پھیلاتا ہے, دوسروں کو شک میں ڈالتا ہے. الذي جعلم الله الها اخر, جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا رکھا تھا, لہذا اب دونوں اس سخت عذاب میں داخل ہوں گے. اس کا ساتھی کہے گا, اے ہمارے پروردگار, میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود ہی پلے درجے گمراہی میں پڑا ہوا تھا. اللہ کہے گا, تم میرے سامنے جھگڑے نہ کرو, میں تو پہلے تمہارے پاس عذاب کی دھمکی بھیج چکا تھا, میرے سامنے وہ بات بدلی نہیں جا سکتی, میں بندوں پر کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہوں. وہ وقت یاد کرو جب ہم جہنم سے کہیں گے, کیا تو بھر گئی؟ وہ کہے گی, کچھ اور بھی, کچھ اور بھی. اور پرہیزگاروں کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی, کچھ بھی دور نہیں رہے گی. اور کہا جائے گا, یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا, ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے خوب لو لگائی ہوئی ہو اور اپنی نگرانی رکھنے والا ہو, جو خدا رحمان اسے دیکھے تو بغیر اللہ کو دیکھے بغیر ڈرتا ہو اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا دل لے کر آئے. تم سب اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ, اور وہ دن ابدی زندگی کا دن ہوگا. لہم ما یشاؤون, ان جنتیوں کے لیے وہ سب کچھ ملے گا جو وہ وہاں چاہیں گے, اور ہم اپنے پاس سے کچھ اور بھی دیں گے. ان مکہ کے کافروں سے پہلے ہم کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کی طاقت پر گرفت ان سے زیادہ سخت تھی, چنانچہ انہوں نے سارے شہر چھان مارے تھے. کیا ان کے لیے بھاگنے کوئی جگہ ہے؟ پھر فرمایا, یہ نصیحت ہے جن کے دل ہیں اور جن کی نگاہیں ہیں اور جن کے کان ہیں, وہ دل و دماغ سے جو کام لیتے ہیں ان کے لیے تو یہ ہدایت کا بڑا سامان ہے. آپ صبر کیجئے جو یہ گستاخیاں کرتے ہیں, اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہیں صبح بھی اور شام بھی, اور رات کے کچھ حصے کے اندر بھی اپنے اللہ کو یاد رکھیں. وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَكَانٍ قَرِيب, اور ذرا توجہ سے سنو جس دن ایک پکارنے والا ایک قریب جگہ سے پکارے گا. جس دن لوگ سچ مچ اس پکار کی آواز سنیں گے, وہ قبروں سے اٹھنے نکلنے کا دن ہوگا. یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذلک حشر علینا یسیر, اس دن جب زمین پھٹ کر ان کو اس طرح باہر کر دے گی کہ وہ جلدی جلدی نکل رہے ہوں گے. اس طرح سب کو جمع کر لینا ہمارے لیے بہت آسان ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں خوب معلوم ہے پیغمبر, تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو, لہذا قرآن کے ذریعے اس شخص کو نصیحت کرتے رہو جو میری وعید سے ڈرتا ہو. اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک.